وصیت الحق۔ اے ناظرین، اب یہ عاجز اس مضمون کو ختم کر چکا اور اس تمام تحقیقات سے معلوم ہوا کہ شرعی اور نقلی طور پر ہمارے اس الہام کی تصدیق یا تکذیب کے لیے جو مسیح ابن مریم وفات پا چکا ہے، تین راہیں ہیں: ایک قرآن کریم، دو احادیث، تین اقوال سلف و خلف۔ اور ان تینوں راہوں کے ذریعے سے ہمارے الہام کی تصدیق ہو رہی ہے۔ سب سے سیدھی راہ اور بڑا ذریعہ جو انوار یقین اور تواتر سے بھرا ہوا اور ہماری روحانی بھلائی اور ترقی علمی کے لیے کامل رہنما ہے، قرآن کریم ہے، جو تمام دنیا کے دینی نظاموں کے فیصل کرنے کا متکفل ہو کر آیا ہے، جس کی آیت آیت اور لفظ لفظ ہزار ہا طور کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور جس میں بہت سا آب حیات ہماری زندگی کے لیے بھرا ہوا ہے، اور بہت سے نادر اور بیش قیمت جواہر اپنے اندر مخفی رکھتا ہے، جو ہر روز ظاہر ہوتے جاتے ہیں۔ یہی ایک عمدہ محک ہے جس کے ذریعے سے ہم راستی اور ناراستی میں فرق کر سکتے ہیں۔ یہی ایک روشن چراغ ہے جو عین سچائی کی راہیں دکھاتا ہے۔ بلا شبہ جن لوگوں کو راہ راست سے مناسبت اور ایک قسم کا رشتہ ہے، ان کا دل قرآن شریف کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور خدا کریم نے ان کے دل ہی اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ وہ عاشق کی طرح اپنے اس محبوب کی طرف جھکتے ہیں اور بغیر اس کے کسی جگہ قرار نہیں پکڑتے، اور اس سے ایک صاف اور صریح بات سن کر پھر کسی دوسرے کی نہیں سنتے، اس کی ہر ایک صداقت کو خوشی سے اور دوڑ کر قبول کر لیتے ہیں، اور آخر وہی ہے جو موجب اشراق اور روشن ضمیری کا ہو جاتا ہے اور عجیب در عجیب انکشافات کا ذریعہ ٹھہرتا ہے، اور ہر یک کو حسب استعداد میں راج ترقی پر پہنچاتا ہے۔ راست بازوں کو قرآن کریم کے انوار کے نیچے چلنے کی ہمیشہ حاجت رہی ہے، اور جب کبھی کسی حالت جدیدہ زمانہ نے اسلام کو کسی دوسرے مذہب کے ساتھ ٹکرا دیا ہے، وہ تیز اور کارگر ہتھیار جو فی الفور کام آیا ہے، قرآن کریم ہی ہے۔ ایسا ہی جب کہیں فلسفی خیالات مخالفانہ طور پر شائع ہوتے رہے، تو اس خبیث پودا کی بیخ کنی آخر قرآن کریم ہی نے کی، اور ایسا اس کو حقیر اور ذلیل کر کے دکھلا دیا کہ ناظرین کے آگے آئینہ رکھ دیا کہ سچا فلسفہ یہ ہے نہ وہ۔ حال کے زمانہ میں بھی جب اول عیسائی وائزوں نے سر اٹھایا اور بد فہم اور نادان لوگوں کو توحید سے کھینچ کر ایک عاجز بندہ کا پرستار بنانا چاہا، اور اپنے مخصوص طریق کو سوفسطائی تقریروں سے آراستہ کر کے ان کے آگے رکھ دیا اور ایک طوفان ملک ہند میں برپا کر دیا، آخر قرآن کریم ہی تھا جس نے انہیں پسپا کیا کہ اب وہ لوگ کسی باخبر آدمی کو منہ بھی نہیں دکھلا سکتے، اور ان کے لمبے چوڑے عذرات کو یوں الگ کر کے رکھ دیا جس طرح کوئی کاغذ کا تختہ لپیٹے۔ قرآن کریم نے ان کے ایک بڑے بھارے عقیدہ کو، جو کفارہ کا عقیدہ تھا، ما قتلو ہو و ما سلبو ہو کا ثبوت دے کر معدوم کر دیا، اور انسان کی نجات کے لیے وہ طبی اور فطرتی طریقہ بتلایا جو آدم کی پیدائش سے ہر یک آدمی کی جبلت کو لازم ہے۔ اب وہ لوگ اس بات سے تو رہے کہ اپنا پر ظلم اور بے اثر کفارہ عقل مند انسانوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اب جنات کی طرح، جن کا وجود انجیل کی روح سے ثابت ہے، اس کفارہ کے لیے کوئی مشن بھیجیں، کیونکہ ان کو بھی تو خدا تعالیٰ نے ہلاکت کے لیے پیدا نہیں کیا، مگر مشکل تو یہ ہے کہ یہ دروغ بے فروغ اسی حد تک بنا گیا تھا کہ مسیح ابن مریم بنی آدم کے کفارہ کے لیے آیا ہے، اور ابن آدم کہلا کر اور آدمی کا ہم جنس ہو کر اس کو یہ استحقاق بنی نو کی ہمدردی کا پیدا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ یہ حجت پیش کی جائے کہ مسیح کا ایک اور بھائی تھا کہ جو ابن آدم نہیں تھا بلکہ ابن جن کہلاتا تھا، وہ جنات کے کفارہ کے لیے مسلوب ہوا تھا، مگر پھر بھی انجیل کی روح سے کوئی ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی قرآن کریم نے ہندوؤں پر بھی بہت سی صداقتیں ظاہر کی ہیں، اور وہ قیوم العالمین جس سے وہ بے خبر تھے، ان کا انہیں پتہ دیا ہے۔ اگر وہ لوگ اس صداقت کو قبول کرتے تو اس خدا کو دیکھ لیتے جس کی عظمت و قدرت سے وہ غافل ہیں، لیکن انہوں نے انگریزوں کے فلسفہ جدیدہ کو دیکھ کر فلسفی بننا چاہا اور ہر یک چیز کے اسباب تلاش کرنا شروع کیے تا قرآن کریم کی حقانی فلسفی کے ساتھ مقابلہ کریں، مگر یہ حرکت ان کے لیے بڑی سرگشتگی کا موجب ہوئی، اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ انہوں نے اپنے اعتقادات اور اعمال کی نسبت جو وید کی تعلیم کے روح سے ان کے ایمان میں داخل ہیں، دو برے نمونے ظاہر کر دیے۔ اعتقاد کی نسبت یہ نمونہ کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت کی نسبت انکار کر کے اس کے وجود کے پتہ لگنے کی راہیں اپنے پر بند کر دیں، اور دنیا کے ذرہ ذرہ اور تمام ارواح کو خود بخود اور قدیم اور واجب الوجود سمجھ کر توحید کے اس دقیق راز کو چھوڑ دیا جس پر سچی معرفت اور سچا گیان اور سچی مکتی موقوف ہے۔ اور اعمال کی نسبت یہ نمونہ کہ نیوگ کا ایک قابل شرم مسئلہ جو ویدوں میں چھپا ہوا چلا آتا تھا، جس کے روح سے ایک شوہردار عورت کسی آریہ کی اولاد حاصل کرنے کی غرض سے کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے، اپنی کتابوں میں شائع کیا۔ اگر ایسے اعتقاد کو ایک مختصر زمان قانون کی طرح سمجھتے تو شاید اس کی قباحت کسی قدر نرم ہو جاتی، مگر اب تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے اور ہر زمانہ کے لیے ایک غیر متبدل قانون کی طرح سمجھا گیا ہے، جو ویدوں کی طرح انادی چلا آیا اور انادی ہی رہے گا۔ بس یہ قرآن کریم کی مخالفت کی سزا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ براہین احمدیہ کے حصے سے باقیہ میں بتصریح و تفصیل بیان کریں گے۔ تو اسی قرآن کریم نے حضرت مسیح کی وفات کے منکرین کو ایسی سخت دی ہے کہ اب وہ ذرا ٹھہر نہیں سکتے، اور اس جنگ میں نا سمجھ لوگوں نے ایسی شکست کھائی ہے کہ اس شکست کی کوفت عمر بھر انہیں نہیں بھولے گی۔ غرض قرآن شریف دھکے دے دے کر ان کو اپنے دربار سے باہر نکال رہا ہے۔ اب رہی حدیثیں، تو سب سے اول یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ قرآن کریم کے مقابل پر حدیثوں کی کیا قدر اور منزلت ہے، اور جب قرآن کریم کے نصوص بینہ سے کوئی حدیث مخالف پڑے تو کہاں تک اس کے اعتبار کو وزن دے سکتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ قرآن کریم وہ یقینی اور قطعی کلام الہی ہے جس میں انسان کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ تک دخل نہیں، اور وہ اپنے الفاظ اور معانی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور کسی فرقہ اسلام کو اس کے ماننے سے چارہ نہیں۔ اس کی ایک ایک آیت اعلیٰ درجہ کا تواتر اپنے ساتھ رکھتی ہے، وہ وحی مطلوع ہے جس کے حرف حرف گنے ہوئے ہیں، وہ بباعث اپنے اعجاز کے بھی تبدیل اور تحریف سے محفوظ ہے۔ لیکن احادیث تو انسانوں کے دخل سے بھری ہوئی ہیں، جو ان میں سے صحیح کہلاتی ہے ان کا اتنا بھی مرتبہ نہیں جو ایک آیت کے مقابلہ پر ایک کروڑ ان میں سے وہ رنگ اور شان پیدا کر سکے جو اللہ جل شانہ کی بے مثل کلام کو حاصل ہے۔ اگرچہ حدیث سے صحیح بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند متصل ثابت ہو ایک قسم کی وحی ہے، مگر وہ ایسی تو نہیں جو قائم مقام قرآن شریف ہو سکے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف کی جگہ صرف حدیث پڑھ کر نماز نہیں ہو سکتی۔ حدیثوں میں ضعف کی وجوہات اس قدر ہیں کہ ایک دانہ آدمی ان پر نظر ڈال کر ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ ان کو تقویت دینے کے لیے کم سے کم نص قرآنی کا کوئی اشارہ ہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ حدیث صحابہ کی زبان سے بتوسط کئی راویوں کے مؤلفین صحاح تک پہنچی ہیں، اور یہ بھی سچ ہے کہ جہاں تک ممکن ہے مؤلفین صحاح نے حدیثوں کی تنقید و تفتیش میں بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، مگر پھر بھی ہمیں ان پر وہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو اللہ جل شانہ کی کلام پر کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ کئی واسطوں سے اور معمولی انسانوں کے ہاتھوں سے دستمال ہو کر ائمہ حدیث کو ملی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث کا راوی عمر رضی اللہ عنہ ہے، جو خلیفہ رسول اللہ اور رئیس الثقات ہے، کیونکہ 6-7 راوی درمیان میں ایسے ہیں جو ان کا تزکیہ نفس اور کمال طہارت ثابت نہیں، اور ان کی راست بازی اور خدا ترسی اور دیانت گو سرسری نظر سے بطور حسن ظن تسلیم کی گئی ہو، مگر بہ انکشاف تام کچھ ثابت نہیں، تو وہ کیوں کر راست بازی میں حضرت عمر کے قائم مقام سمجھے جائیں گے، اور کیوں جائز نہیں کہ انہوں نے عمدن یا سہون بعض احادیث کی تبلیغ میں خطا کی ہو۔ اسی نظر سے بعض ائمہ نے احادیث کی طرف توجہ کم کی ہے، ایسا کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ، جن کو اصحاب الرائے میں سے خیال کیا گیا ہے، اور ان کے مجتہدات کو بواسطہ وقت معانی احادیث صحیحہ کے برخلاف سمجھا گیا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب موصوف اپنی قوت اجتہادی اور اپنے علم اور درایت اور فہم و فراست میں ائمہ ثلاثہ باقیہ سے افضل و اعلیٰ تھے، اور ان کی خدا داد قوت فیصلہ ایسی بڑی ہوئی تھی کہ وہ ثبوت عدم ثبوت میں بخوبی فرق کرنا جانتے تھے، اور ان کی قوت مدرکہ کو قرآن شریف کے سمجھنے میں ایک خاص دستگاہ تھی، اور ان کی فطرت کو کلام الہی سے ایک خاص مناسبت تھی، اور عرفان کے اعلیٰ درجہ تک پہنچ چکے تھے۔ اسی وجہ سے اجتہاد و استنباط میں ان کے لیے وہ درجۂ اولیا مسلم تھا جس تک پہنچنے سے دوسرے سب لوگ قاصر تھے۔ سبحان اللہ، اس زیرک اور ربانی امام نے کیسی ایک آیت کے ایک اشارہ کی عزت اعلیٰ و ارفق سمجھ کر بہت سی حدیثوں کو جو اس کے مخالف تھیں ردی کی طرح سمجھ کر چھوڑ دیا، اور جو ہلاک تان کا کچھ اندیشہ نہ کیا۔ مگر افسوس کہ آج وہ زمانہ ہے کہ بے سر و پا اقوال قرآن شریف پر مقدم سمجھے جاتے ہیں۔ اور ایک بے اصل لکیر کو اجماع کی صورت میں خیال کیا جاتا ہے. اور اگرچہ قرآن کریم کی نصوص بینہ کے سامنے حدیثوں کا ذکر کرنا ایسا ہے کہ جیسا آفتاب کے مقابل پر کرم شب تاب کو پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہمارے مخالفین کی سخت بے نصیبی ہے کہ اس قسم کی حدیثیں بھی تو نہیں ملتی جن سے یہ ثابت ہو کہ مسیح ابن مریم سچ مچ اسی جسم خاکی انصری کے ساتھ آسمان کی طرف زندہ اٹھایا گیا. ہاں، اس قسم کی حدیثیں بہت ہیں کہ ابن مریم آئے گا، مگر یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ وہی ابن مریم اسرائیلی نبی جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، جس کو قرآن شریف مار چکا ہے، وہی زندہ ہو کر پھر آ جائے. ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ آنے والے مسیح کو نبی کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، مگر اس کو امتی کر کے بھی تو بیان کیا گیا ہے، بلکہ خبر دی گئی ہے کہ اے امتی لوگو، وہ تم میں سے ہی ہوگا اور تمہارا امام ہوگا. اور نہ صرف قولی طور پر اس کا امتی ہونا ظاہر کیا، بلکہ فعلی طور پر بھی دکھلا دیا کہ وہ امتی لوگوں کے موافق صرف قال اللہ و قال رسول کا پیراؤ ہوگا. اور حل مغلقات و معضلات دین نبوت سے نہیں بلکہ اجتہاد سے کرے گا، اور نماز دوسروں کے پیچھے پڑے گا. اب ان تمام اشارات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا. ہاں، نبوت ناقصہ اس میں پائی جائے گی جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کہلاتی ہے، اور نبوت تامہ کی شانوں میں سے ایک شان اپنے اندر رکھتی ہے. تو یہ بات کہ اس کو امتی بھی کہا اور نبی بھی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دونوں شانیں امتیت اور نبوت کی اس میں پائی جائیں گی، جیسا کہ محدث میں ان دونوں شانوں کا پایا جانا ضروری ہے. لیکن صاحب نبوت تامہ تو صرف ایک شان نبوت ہی رکھتا ہے، غرض محدثیت دونوں رنگوں سے رنگین ہوتی ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے ابراہیم احمدیہ میں بھی اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا اور نبی بھی. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب اسرائیلی نبی مسیح ابن مریم فوت ہو چکا اور پھر اس کے زندہ ہو جانے کا کہیں قرآن شریف میں ذکر نہیں، تو بجز اس کے اور کیا سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ آنے والا ابن مریم اور ہی ہے. بعض کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ قادر نہیں کہ مسیح ابن مریم کو زندہ کر کے بھیج دے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف قدرت کو دیکھنا ہے اور نصوص قرآنیہ سے کچھ غرض نہیں، تو ظاہر ہے کہ قدرت خدا تعالیٰ کی دونوں طور سے متعلق ہے، چاہے تو زندہ کر کے بھیج دے اور چاہے تو ہرگز زندہ نہ کرے اور نہ دنیا میں بھیجے. اور دیکھنا تو یہ چاہیے کہ ان دونوں طور کی قدرتوں میں سے اس کے منشا کے موافق کون سی قدرت ہے. تو ادنا سوچ سے ظاہر ہوگا کہ یہ قدرت کہ جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر خواہ نخواہ دو موتوں کا عذاب اس پر نازل کرے، ہرگز اس کے منشا کے موافق نہیں، جیسا کہ وہ خود اس بارے میں فرماتا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، یعنی جس کو ایک دفعہ مار دیا پھر اس کو دنیا میں نہیں بھیجے گا. اور جیسا کہ صرف ایک موت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى، تو یہ بات اس کے سچے وعدہ کے برخلاف ہے کہ مردوں کو پھر دنیا میں بھیجنا شروع کر دے گے. اور کیوں کر ممکن تھا کہ خاتم النبیین کے بعد کوئی اور نبی اسی مفہوم تام اور کامل کے ساتھ جو نبوت تامہ کی شرائط میں سے ہے آ سکتا؟ کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسے نبی کی نبوت تامہ کے لوازم جو وحی اور نزول جبرائیل ہے اس کے وجود کے ساتھ لازم ہونی چاہیے؟ کیونکہ حسب تصریح قرآن کریم رسول اسی کو کہتے ہیں جس نے احکام و عقائد دین جبرائیل کے ذریعے سے حاصل کیا. لیکن وحی نبوت پر تو 1300 برس سے مہر لگ گئی ہے، کیا یہ مہر اس وقت ٹوٹ جائے گی؟ اور اگر کہو کہ مسیح ابن مریم نبوت تامہ سے معزول کر کے بھیجا جائے گا، تو اس سزا کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے استحقاق معبود قرار دیا گیا تھا، تو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی سزا میں نبوت سے اس کو الگ کر دیا جائے اور وہ زمین پر آ کر دوسروں کے پیراؤ بنے، اوروں کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام اعظم کی طرح صرف اجتہاد سے کام لیں اور حنفی الطریق ہو کر حنفی مذہب کی تائید کریں. لیکن یہ جواب معقول نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس الزام سے ان کو بری کر دیا ہے اور ان کی نبوت کو ایک دائمی نبوت قرار دیا ہے. بھائیو، کیوں سیانے بن کر بےہودہ باتیں کرتے ہو اور ناحق اپنے ذمہ گناہ لیتے ہو؟ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں اس مسیح ابن مریم کو مار چکا جو اسرائیلی نبی تھا جس پر انجیل نازل ہوئی. اب یہ لفظ اپنے گھر سے حدیثوں میں زیادہ مت کرو کہ وہی مسیح فوت شدہ پھر آئے گا. اے خدا کے بندو، کچھ تو خدا سے ڈرو. کیا خدا تعالیٰ آپ کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اپنے ایک بندہ میں ایک ایسی روح ڈال دے جس سے وہ ابن مریم کے روپ میں ہی ہو جائے؟ کیا اس کی مثالیں خدا تعالیٰ کی کتابوں میں نہیں کہ اس نے ایک نبی کا نام دوسرے پر رکھ دیا؟ کیا حدیثوں میں یہ مذکور نہیں کہ مسیح ابن مریم وغیرہ اس امت میں پیدا ہوں گے؟ تو پھر جب قرآن مسیح ابن مریم کو مارتا ہے اور حدیث مسیح ابن مریم کے آنے کا وعدہ دیتی ہیں تو اس صورت میں کیا اشکال باقی رہا؟ کیا اس میں کچھ جھوٹ ہے کہ جو ابن مریم کی سیرت رکھتا ہے وہ ابن مریم ہی ہے؟
درون ابن مریم خدایی نبود، ز موت و ز فوتش رهایی نبود. رها کرد خود را ز شرک و دویی، تو هم کن چنین ابن مریم تویی.
اے مولوی صاحبان، فضولی کو چھوڑو اور مجھے کوئی ایک ہی حدیث ایسی دکھلاؤ کہ جو صحیح ہو اور جو مسیح کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسمان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہو اور تواتر کی حد تک پہنچی ہو اور اس مقدار ثبوت تک پہنچ گئی ہو جو عند العقل مفید یقین قطعی ہو جاوے اور صرف شک کی حد تک محدود نہ رہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام آیات بینہ کیسی مفید یقین ہیں. اب جبکہ ہمارا دعویٰ مبنی بر نصوص بینہ قرآنیہ ہے اور اس کی تائید میں صحیح حدیثیں بھی ہمارے پاس ہیں اور ایسا ہی اقوال سلف و خلف بھی ہماری تائید میں کچھ تھوڑے نہیں اور الہامی شہادت ان سب کے علاوہ ہے، سو اب تم انصاف کے ترازو لے کر بیٹھ جاؤ اور ایک پلہ میں اپنے خیالات رکھو اور دوسرے پلہ میں ہماری یہ سب وجوہات، اور آپ ہی انصاف کر لو. خوب سوچ لو کہ اگر ہمارے پاس صرف نصوص قرآن کریم ہی ہوتی تو فقط وہی کافی تھی. اب جس حالت میں بعض حدیثیں بھی ان نصوص کے مطابق ہوں تو پھر گویا وہ یقین نور علی نور ہے، جس سے عمدن انحراف ایک قسم کی بے ایمانی میں داخل ہے. اور کچھ شک نہیں کہ جو حدیثیں اس اعلیٰ درجہ کے ثبوت کے برخلاف ہوں گی تو اگر ہم ان کو غلط نہ کہیں اور نہ ان کا موضوع نام رکھیں تو زیادہ سے زیادہ نرمی ہماری ان حدیثوں کی نسبت یہ ہوگی کہ ہم ان کی تاویل کریں، ورنہ حق ہمارا تو یہی ہے کہ ان کو قطعی طور پر ساقط الاعتبار سمجھیں. بعض یہ وہم پیش کرتے ہیں کہ قرآن شریف میں موت مسیح کے بارے میں صرف توفع کا لفظ موجود ہے، مگر لغت میں یہ لفظ کئی معنوں پر آیا ہے. سو اس وہم کا جواب یہ ہے کہ کلام تو اس بات میں ہے کہ یہ لفظ قرآن کریم میں کئی معنوں پر آیا ہے یا ایک معنی پر. دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض الفاظ لغت سے لے کر اصطلاحی طور پر ایک معنی کے لیے خاص کر دیے ہیں، جیسے صوم، صلات، رحمانیت، رحیمیت، توفع اور ایسا ہی اللہ کا لفظ اور کئی اور الفاظ. تو اصطلاحی امر میں لغت کی طرف رجوع کرنا حماقت ہے. قرآن شریف کی قرآن شریف سے ہی تفسیر کرو اور دیکھو کہ وہ ایک ہی معنی کا التزام رکھتا ہے یا متفرق معنی لیتا ہے. اور اقوال سلف و خلف در حقیقت کوئی مستقل حجت نہیں، اور ان کے اختلاف کی حالت میں وہ گروہ حق پر ہوگا جن کی رائے قرآن کریم کے مطابق ہے. اگر یہ اقوال رتو یابس جو تفسیروں میں لکھے ہیں کچھ استحکام رکھتے تو ان تفسیروں میں اقوال متضادہ کیوں درج ہوتے؟ اگر ماخذ اجماع کا یہی اقوال متضادہ ہیں تو حقیقت اجماع معلوم ہوتی. اب ہم اس وصیت میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ قرآن شریف اپنے زبردست ثبوتوں کے ساتھ ہمارے دعوے کا مصدق اور ہمارے مخالفین کے عوام باطلہ کی بیخ کنی کر رہا ہے، اور وہ گزشتہ نبیوں کے واپس دنیا میں آنے کا دروازہ بند کرتا ہے اور بنی اسرائیل کے مسیحوں کے آنے کا دروازہ کھولتا ہے. اسی نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس دعا کا ماں حاصل کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ ہمیں اے ہمارے خدا نبیوں اور رسولوں کا مسیح بنا. اور پھر حضرت یحییٰ کے حق میں فرماتا ہے، لم نجل له من قبل سبیا، یعنی یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی اس کا مسیح دنیا میں نہیں بھیجا جس کو باعتبار ان صفات کے یحییٰ کہا جائے. یہ آیت ہماری تصدیق بیان کے لیے اشارت النص ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اس جگہ آیت موصوفہ میں قبل کی شرط لگائی، بعد کی نہیں لگائی، تا معلوم ہو کہ بعد میں اسرائیلی نبیوں کے ہم ناموں کے آنے کا دروازہ کھلا ہے، جن کا نام خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی ہوگا جو ان نبیوں کا نام ہوگا جن کے وہ مسیح، یعنی جو مسیح موسیٰ ہے اس کا نام موسیٰ ہوگا اور جو مسیح عیسیٰ ہے اس کا نام عیسیٰ یا ابن مریم ہوگا. اور خدا تعالیٰ نے اس آیت میں سمیع کہا، مسیح نہیں کہا، تا معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ جو شخص کسی اسرائیلی نبی کا مسیح بن کر آئے گا وہ مسیح کے نام سے نہیں پکارا جائے گا، اور وجہ انتباہ کے کلی اسی نام سے پکارا جائے گا جس نبی کا وہ مسیح بن کر آئے گا. اور مسیح ابن مریم کی وفات کے بارے میں اگر خدا تعالیٰ قرآن شریف میں کسی ایسے لفظ کو استعمال کرتا جس کو اس نے مختلف معنوں میں استعمال کیا ہوتا تو کسی خائن کو خیانت کرنے کی گنجائش ہوتی۔ تو خیانت پیشہ لوگوں کا خدا تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا کہ توفع کے لفظ کو جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے لیے استعمال کیا گیا تھا 25 جگہ پر ایک ہی معنی پر استعمال کیا، اور اس کو ایک اس طرح ہی لفظ بنا کر ہر یک جگہ میں اس کے یہ معنی لیے ہیں کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، تا یہ لفظ اس بات پر دلالت کرے کہ روح ایک باقی رہنے والی چیز ہے جو بعد موت اور ایسا ہی حالت خواب میں بھی خدا تعالیٰ کے قبضہ میں آ جاتی ہے اور جسم پر فنا طاری ہوتی ہے مگر روح پر نہیں۔ اور چونکہ یہی معنی بالالتزام ہر یک محل میں جہاں توفع کا لفظ آیا ہے لیے گئے ہیں اور ان سے خروج نہیں کیا گیا، اس لیے یہ معنی نصوص سریہ بینہ ظاہرہ قرآن کریم میں سے ٹھہر گئے، جن سے انحراف کرنا الحاد ہوگا، کیونکہ یہ مسلم ہے کہ
النصوص یحمل علی ظواہرہا۔
بس قرآن کریم نے توفع کے لفظ کو جو محل متنازع فی میں یعنی مسیح کی وفات کے متعلق ہے 23 جگہ ایک ہی معنوں پر اطلاق کر کے ایسا کھول دیا ہے کہ اب اس کے ان معنوں میں کہ روح قبض کرنا اور جسم کو چھوڑ دینا ہے ایک ذرہ شک و شبہ کی جگہ نہیں رہی، بلکہ یہ اول درجہ کے بینات اور مطالب صریحہ ظاہرہ بدیہہ میں سے ہو گیا جس کو قطع اور یقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے، جس سے انکار کرنا بھی اول درجہ کی نادانی۔ اب قرآن کریم میں اس لفظ کی تشریح کرنے میں صرف دو سبیل ہیں، تیسرا کوئی سبیل نہیں۔ ایک دائمی طور پر روح کو قبض کر کے جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جس کا دوسرے لفظوں میں اماتت نام ہے یعنی مار دینا۔ دو دوسرے کچھ تھوڑی مدت کے لیے روح کا قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جس کا دوسرے لفظوں میں انعامت نام ہے یعنی سلا دینا۔ لیکن ظاہر ہے کہ محل متنازع فی سے دوسرے قسم کے معنی کو کچھ تعلق نہیں، کیونکہ سونا اور پھر جاگ اٹھنا ایک معمولی بات ہے، جب تک انسان سویا رہا روح اس کی خدا تعالیٰ کے قبضے میں رہی، اور جب جاگ اٹھا تو پھر روح اس جسم میں آ گئی جو بطور بیکار چھوڑا گیا تھا۔ یہ بات صفائی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جبکہ توفع کے لفظ سے صرف روح کا قبضہ میں کر لینا مراد ہے، بغیر اس کے جو جسم سے سروکار ہو بلکہ جسم کا بیکار چھوڑ دینا توفع کے مفہوم میں داخل ہے، تو اس صورت میں اس سے بڑھ کر اور کوئی حماقت نہیں کہ توفع کے یہ معنی کیے جائیں کہ خدا تعالیٰ جسم کو اپنے قبضہ میں کر لے ہوئے، کیونکہ اگر یہ معنی صحیح ہیں تو نمونہ کے طور پر قرآن کریم کے کسی اور مقام میں بھی ایسے معنی ہونے چاہیے۔ مگر ابھی ہم ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن کریم اول سے آخر تک صرف یہی معنی ہر یک جگہ مراد لیتا ہے کہ روح کو قبض کر لینا اور جسم سے کچھ تعلق نہ رکھنا بلکہ اس کو بیکار چھوڑ دینا۔ مگر فرض کے طور پر اگر مسیح ابن مریم کے محل وفات میں دوسرے معنی مراد لیں تو ان کا محصل یہ ہوگا کہ مسیح کچھ مدت تک سویا رہا اور پھر جاگ اٹھا، بس اس سے تو ثابت نہ ہو سکا کہ جسم آسمان پر چلا گیا۔ کیا جو لوگ رات کو یا دن کو سوتے ہیں تو ان کا جسم آسمان پر چلا جایا کرتا ہے؟ سونے کی حالت میں جیسا کہ ابھی میں بیان کر چکا ہوں صرف تھوڑی مدت تک روح قبض کر لی جاتی ہے، جسم کے اٹھائے جانے سے اس کو علاقہ ہی کیا ہے۔ ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ نصوص ظاہرہ و متواترہ صریحہ قرآن کریم نے توفع کے لفظ کو صرف روح تک محدود رکھا ہے، یعنی روح کو اپنے قبضہ میں کر لینا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، اور جبکہ یہ حال ہے تو پھر توفع کے لفظ سے یہ نکالنا کہ گویا خدا تعالیٰ نے نہ صرف مسیح ابن مریم کی روح کو اپنی طرف اٹھایا بلکہ اس کے جسم انصری کو بھی ساتھ ہی اٹھا لیا، یہ کیسا سخت جہالت سے بھرا ہوا خیال ہے جو صریح اور بدیہی طور پر نصوص بینہ قرآن کریم کے مخالف ہے۔ قرآن کریم نے نہ ایک بار نہ دو بار بلکہ 25 بار فرما دیا کہ توفع کے لفظ سے صرف قبض روح مراد ہے، جسم سے کچھ غرض نہیں۔ پھر اگر اب بھی کوئی نہ مانے تو اس کو قرآن کریم سے کیا غرض؟ اس کو تو صاف یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے چند موہومی بزرگوں کی لکیر کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہتا۔